الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت معلما وإنما بعثت لتتميم مكارم الأخلاق وعنه قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو حق سبحانہ و تقدس نے ان آیتوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے متعلق امت مسلمہ کو حکم فرمایا ہے کہ اگر قابل اتباع اگر کوئی ذات ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور یہ بات ہمیں مدینہ کے ان چھوٹے بچوں نے بتائی جنہوں نے ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، حضور کا نام سنا ہے، آپ کی تشریف آوری کے متعلق سنا ہے، اور انہوں نے جو ترانہ بنایا ان ترانوں میں ایک شعر یہ ہے ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، ہم میں جو رسول مبعوث ہوئے ہیں وہ جئت بالامر المطاع، وہ کچھ ایسے احکام لے کر آئے ہیں، ایسے امر لے کر آئے ہیں جو قابل اتباع ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مدینہ کے ان چھوٹے بچوں نے ہمیں سبق دیا انصار کے جنہوں نے ابھی حضور کو دیکھا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بات چل رہی تھی اور کسی موقع پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایمان اور اسلام شروع ہوتا ہے عقائد سے، جیسے ایک بلڈنگ ہے اس کی شروعات ہوتی ہے اس کے فاؤنڈیشن سے، اور اسلام کی بنیاد جو ختم ہوتی ہے اس کے اندر تزئین آتی ہے، اس کے اندر خوبصورتی آتی ہے، وہ اخلاق حسنہ کی وجہ سے آتی ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ کے اندر خوبصورتی جب اس کی دیوار بننے کے بعد اس کے اندر کا جو کلر ہے اس کی وجہ سے وہ بلڈنگ ایک بہترین معلوم ہوتی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ عقائد کی مثال ایسی ہے جیسے فاؤنڈیشن، اور جو اخلاق ہے اس کی مثال وہ ہے جیسے کسی بلڈنگ کو رنگ روغن کر کے اس کو بہترین شکل دینا۔ ایمان اور اسلام شروع ہوتا ہے عقائد سے۔ کسی کا عقائد ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے، اس کے ایمان میں ہی گڑبڑ ہے، تو پھر وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ ایمان ہے، ایمان کے ساتھ اعمال بھی ہیں، عبادتیں بھی ہیں، معاملات اور معاشرت بھی اس کی دو برابر ہے، لیکن ان معاملات اور معاشرت کا ایک درجہ وہ ہے جو فرائض اور واجبات کا ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اپنے حق کو چھوڑ کر دوسرے کو ترجیح دینا جو ہے اخلاق، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ کسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اخلاق حسنہ کی تعریف بتلائی تو آپ نے فرمایا، جب کہ ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ بھائی تم میں جو نبی ہیں ان نبی کے اخلاق کریمہ ذرا مجھے بتاؤ، ان کے اخلاق کیا ہیں؟ تو فرمایا امرنا بصدق الحدیث، ہم میں جو نبی پیدا ہوئے ہیں وہ ہمیں سچی بات کرنے کا حکم دیتے ہیں، امرنا بصدق الحدیث و اداء الامانہ، امانت کو ادا کرنے کا، صلت الرحم رشتوں کو جوڑنے کا، حسن الجوار اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہترین رکھنے کا، اچھے رکھنے کا، کہ مجھ سے اور آپ سے کسی ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو۔ وَأَن مَحَارِمِ الدِّمَا، خون ناحق خون بہانے سے، وَنَهَانَا عَنِ الْفَوَاحِشِ، فاحش باتوں سے، برے کاموں سے، قَوْلِ الزُّور، جھوٹی بات سے بچایا ہمیں، اور وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، ماں یتیم کے مال کو کھانے سے ہمیں منع فرمایا، اور آگے فرماتے ہیں وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ، اور کسی پاک دامن مرد یا عورت پر تہمت لگانا۔ بات اس پر چل رہی تھی، عام طور پر یہ مرض نہ صرف عام لوگوں میں ہے بلکہ خواص میں بھی یہ مرض پایا جاتا ہے، اور میں نے اس پر آپ کو مثال دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ، جو ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کسی موقع پر کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کسی آدمی کو دیکھا وہ چوری کر رہا ہے، اور میں نے اس پر یہ بات بھی عرض کی تھی کہ نبی کی آنکھ جھوٹ نہیں بولتی، جھوٹ نہیں دیکھتی، نبی کی آنکھ صحیح دیکھتی ہے، صحیح ان کی زبان صحیح ہوتی ہے، اور صدق یہ ایک وصف ہوتا ہے رسولوں کا اور نبیوں کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ بھائی چوری مت کیا کرو، چوری مت کرو، کہا میں کہاں چوری کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ، حالانکہ حضرت عیسیٰ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، فرمایا کہ اے خدا کے بندے مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ پر تہمت لگائی یا میری آنکھ نے غلط دیکھا، اس بات کا کل قیامت کے دن اللہ سے مجھے سوال نہ کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اور تم کیا ہو بھائی، ہم تو دو چار نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو لوگوں پر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اگر دین کا کوئی کام کرتے ہیں لوگوں پر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو علم دے دیا ہم لوگوں پر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو وہ واقعہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں خود دیکھ رہی ہیں، ہم تو لوگوں کی باتوں پر اعتماد کر کے اسی کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ کسی موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے کچھ باہر صحن ہے مسجد نبوی کا، اور آپ کے ساتھ جو عورت بات کر رہی ہے وہ حضرت زینب آپ کی پھوپھی ہے۔ دو صحابی وہاں سے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور کہا ہذہ زینب امتی، یہ زینب ہے میری پھوپھی ہے۔ تو ان صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی آپ پر کچھ ایسی بات سوچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن الشیطان تجری فی الدم کا مجری الدم، شیطان انسان کے خون میں اور بدن میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ شیطان کہیں یہ بات نہ ڈال دے کہ حضور جس عورت سے بات کر، حالانکہ امت کی تمام عورتیں آپ کے لیے حلال تھیں، آپ کے لیے حلال بنایا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ یہ عفت ہے، یہ کسی کی عزت کا سوال ہے، اس کا پاک و لحاظ رکھو، اس کا پاس و لحاظ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احادیث، وہ باتیں جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے فرمائی، آپ نے صحابہ سے پوچھا ایہ مکان ہذا، یہ کون سا مکان ہے، یہ کون سی جگہ ہے جس میں تم ٹھہرے ہو، حالانکہ وہ لوگ عرفہ میں تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ عرفہ ہے، عرفہ کا میدان ہے۔ تو انہوں نے کہا، جواب دیا اللہ و رسول عالم۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس لیے یہ جواب دیا کہ شاید حضور اس جگہ کا نام بدلنے والے ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا ایو شہر ہذا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ شہر ذی الحجہ ہے اور حج کے لیے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، تیسرا سوال پوچھا کہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول عالم۔ آپ نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خون و اعراضکم تمہاری عزتیں اور تمہارے مال اسی طرح ریسپیکٹیبل ہیں جس طرح تم اس دن کی عزت کرتے ہو، اس مقام کی عزت کرتے ہو، اس شہر کی عزت کرتے ہو۔ یہ آپ نے عرفہ کے میدان میں، جب بعض روایتوں میں ہیں کہ منا کے میدان میں، آپ نے یہ فرمایا دسویں ذی الحجہ کا واقعہ، جس طرح تم اس شہر کی عزت کرتے ہو، اس دن کی عزت کرتے ہو، اس مقام کی عزت کرتے ہو، دوسرے لوگوں کا مال، دوسرے لوگوں کی عزت، دوسرے لوگوں کے کا خون بھی تمہارے اوپر اتنا ہی عزت والا ہے جس طرح تم اس مقام کی عزت کرتے ہو، یہ آپ نے فرمایا۔ تو قذف المحصنات، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، اور پھر فرمایا وَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، بیر یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں حکم دیا نماز کا، زکوٰۃ کا اور روزوں کا۔ تو اس آیت، اس حدیث کے اندر جو بیر کی تعریف بتلائی گئی کہ بیر کی تعریف کیا ہے، جب حکم نازل ہوا کعبے کی تبدیلی کا، ان قبلتہم اللتی قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام، تو مشرکین نے اور دشمنان اسلام نے یہ کہا کہ یہ عجیب دین ہے، یہ عجیب نبی ہے جس نے دین کو بھی بدل دیا اور کعبے کو بھی بدل دیا۔ تو اللہ جل شانہ نے ان کا جواب دیتے ہوئے دوسرے بارے میں یہ فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے، یہ بھلائی نہیں ہے، یہ گڈ ڈیڈز نہیں ہے کہ تم اپنے منہوں کو کر لو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بلکہ بر یہ ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بر یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، بر یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ تم آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، والموفون بعہدہم، یہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، والصابرین فی البأساء والضراء، اللہ نے تمہیں اچھی حالت دی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر کرو، صبر کرو، اللہ کی طرف سے امتحان آیا ہے تمہارے پاس، تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، بر یہ ہے کہ تم اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی، تکلیف کی حالت میں بھی تم صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، یہ ہے بر۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا میرے عزیز کہ اس وقت امت اخلاق کے اعتبار سے گری ہوئی، جب امتیں اخلاق کے اعتبار سے گر جاتی ہیں، ان کی اپنی زبانوں پر اگر کنٹرول نہیں ہے، ان کے ہاتھوں پر کنٹرول نہیں ہے، یہ ہاتھ کسی مظلوم پر اٹھتے ہیں، یہ زبانیں اگر کسی کو گالیاں دینے پر اٹھتی ہیں، یہ زبان کسی کی غیبت میں اٹھتی ہیں، یہ زبان اگر جھوٹ بولنے میں اٹھتی ہیں، یہ زبان اگر دوسرے کسی چیزوں میں اٹھتی ہیں، اور بدن کے اعضا ان چیزوں میں اٹھتے ہیں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا، تو یہ وہ قوم اللہ کی نظروں سے گر جاتی، ایسی قوموں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوا کرتی۔ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، مومن ہیں الحمدللہ ہم، لیکن ایمان کے تقاضوں کو ہم نے پورا نہیں کیا، مومن ہیں ہم لیکن اللہ کے نبی کی سنتوں کے تقاضوں کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ عبادتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، سب مانتے ہیں، لیکن عبادتوں سے آگے بڑھ کر معاملات ہمارے ٹھیک نہیں، معاشرت ہماری ٹھیک نہیں، اور اخلاق ہمارے ٹھیک نہیں، دو تہائی دین کے حصے پر ہم عمل نہیں کرتے۔ حالانکہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ تم اس زمانے میں ہو کہ تم اگر دین کا دسواں حصہ بھی چھوڑو گے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ کی مدد تمہیں نہیں ملے گی، لیکن میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ جو فتنہ اور فساد کا دور ہوگا، ایمان کو بچانا یہ ایسا ہوگا جیسے انسان اپنے ہاتھ میں، جیسے انسان آگ پر چلے یا اس کے ہاتھ پر آگ رکھ دی گئی ہو، ایک وہ وقت ہوگا، اس وقت میری امت کے لوگ دین کے ایک حصے پر بھی اگر عمل کر لیں گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ تو میرے عزیز، ہم نے آنا ہے دین پر، ہم نے جو یہ آواز لگائی ہے نا کہ مسلمان مٹ گئے، مسلمان ختم ہو گئے، علامہ اقبال نے کیا فرمایا، شور ہو گیا کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے کہیں مسلم بھی موجود، علامہ اقبال نے فرمایا۔ اور پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں یہود، اور یہ ہے وہ مسلمان جن سے شرمائے ہنود۔ ہماری حالت ہے یہ، ہماری وضاقت وہ نہیں، ہمارے اخلاق وہ نہیں، ہمارے اعمال وہ نہیں، ہمارے معاملات وہ نہیں جو صحابہ کے تھے. اور یہی فرق ہے مجھ میں اور صحابہ میں، یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی دنیا والوں کے لیے ایک مشعل راہ تھا، ایک ہدایت کا چراغ تھا. اسی لیے آپ نے فرمایا اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. جیسے اندھیری رات میں ایک آدمی راستہ پانے کے لیے پرانے زمانوں کے اندر سہارا لیتا تھا ستارے کا، فرماتے ہیں کہ دلالت اور گمراہی سے بچنے کے لیے اگر کسی نے میرے ایک صحابی کا راستہ پکڑ لیا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ وہ ہدایت پر آ جائے گا. ایک صحابی مشعل راہ ہے. اس لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ حضور کا ہر معجزہ اپنی جگہ پر، حضور کا قرآن لانا یہ ایک معجزہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ ایک معجزہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک سے پانی کا ظاہر ہونا اور پانی کا نکلنا، فوارے کا نکلنا، یہ بھی اپنی جگہ معجزہ. فرماتے ہیں کہ حضور کا ہر صحابی اپنی جگہ پر ایک معجزہ. اور یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اتباع رسول کا حکم دیا، لیکن وہ اتباع رسول ملے گی کس سے؟ ان صحابہ سے، ان صحابہ سے، کہ یہ ایمان کے اعلیٰ مقام پر ہیں، یہ عبادت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، یہ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں، یہ معاملات اور معاشرت کے اعلیٰ مقام پر ہیں. ہم میں اس میں سے اگر کچھ بھی لوگ ایسے پیدا ہو گئے تو انشاءاللہ وہ اس دنیا کا حال بدل کر رکھ دیں گے. لیکن ہے ہمیں ایسا جیسے لوگ چاہیے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو کنورٹڈ مسلم ہیں، وہ بڑے بڑے پائے کے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا سٹالین کے پاس، اس وقت وہ تھا روس کا، کہا اسلام کی بے انتہا فضیلتیں اور اسلام کی بے انتہا حکمتیں اس کے سامنے پیش کی، تو اس نے ایک جواب دے کر میرا منہ بند کر دیا کہ مولانا ایسا ایک نمونہ ہمیں پیش کر کے دکھا دو، آپ ایسا ایک نمونہ ہمیں لا کر دکھا دو جو اسلام کے ان اصولوں پر پورا اترتا ہو. مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زبان کو بند کر لیا، میں چلا آیا، ہے ہی نہیں. تو امت کی یہ حالت ہے، اور پھر امت خواب دیکھ رہی اللہ کی مدد کی. کیسے اللہ کی مدد آئی؟ تم اللہ کے راستے کی جد و جہد کرو، اللہ نے جن اصولوں کو بدلایا ہے ان کی طرف بڑھو، اللہ تمہاری طرف بڑھے گا. حدیث پاک میں فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف بڑھتا ہوں، ایک بالشت آتا ہے میں دو بالشت بڑھتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ آتا ہے میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. زبان اس کی ہوتی ہے، بول اللہ کا ہوتا ہے. اور اللہ جل شانہ پھر ایسی قوموں کو اٹھاتے ہیں. حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. مجھے اور بھی بات کرنی تھی ذی الحجہ پر، لیکن دو منٹ ہے صرف. ذی الحجہ کا مہینہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا اگر آج چاند ہو گیا، اور ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، اللہ جل شانہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی. اور حدیث میں یہ فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح, اللہ کے نزدیک وہ عمل جو اور دنوں میں کیا جائے اور اس دن میں کیا جائے تو اس دن کا جو ثواب ہے وہ بڑا ہوا ہے. ان دنوں کے اندر عمل کرنے کا ثواب بڑا ہوا ہے. حتیٰ کہ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں کام آ جائے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں الا رجع, مگر یہ کہ وہ لوٹ جائے مال غنیمت وغیرہ لے کر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ جو 10 دن آنے والے ہیں, 10 راتیں آنے والی ہیں, اور اس میں پھر عرفہ کا دن بھی ہوگا, عرفہ کی بھی رات ہوگی, یہ وہ راتیں ہیں جو اللہ کے یہاں مقبول ہیں, اللہ کے یہاں اللہ کی رحمتیں مومنوں کو ڈھونڈتی ہیں. بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ڈھونڈتا ہے اللہ کی رحمتوں کو, لیکن یہ راتیں اور یہ دن ایسی ہیں کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کو ڈھونڈتی ہیں. حق تعالی ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ساتھی روزہ رکھنا چاہے وہ کل سے رکھ سکتے ہیں عرفہ کے دن تک. جو حج میں گئے ہیں حق تعالی ان کے حج کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.